بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 1098 اور 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس urdu.sahartv.ir۔ سامعین، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر سہر ٹی وی کے پروگرام، ریڈیو تہران کی آرکائیو میں موجود ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام اور ساتھ ساتھ تازہ ترین خبریں بھی موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور تازہ ترین خبریں اور سہر ٹی وی کے اور ریڈیو تہران کے پروگرام ملاحظہ فرمائیں، سماعت کریں یا خبریں مطالعہ کریں۔ اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول کے بعد امام ہادی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اشر فجر یا ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر جمہوریہ سید ابراہیم رئیسی نے آج صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام کے دوسرے دن سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بال میں حاضری دی۔ فلسطینی مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 24 صہیونیت مخالف آپریشن انجام دیے ہیں، اور جار سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی مسلسل جنگ کرتے ہوئے مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ سمیت مختلف علاقوں میں حملے کیے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اشر فجر کے آغاز اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور بانی انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد آپ تہران کے مرکزی قبرستان بہشت زہرا میں واقع شہیدوں کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے سن 1981 میں ایم کے او دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ محمد حسین بہشتی، صدر رجائی اور وزیر اعظم باہنر سمیت مسلط کردہ جنگ اور انقلاب کے مختلف ادوار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں سید ابراہیم رئیسی نے بھی اپنی کابینہ کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ یہ انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص اور حقانیت، نیزرانی عوام کی وفاداری اور اپنے اس انقلاب سے دلی لگاؤ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے 44 سال گزر جانے اور دشمنوں کی تمام سازشوں اور فتنوں کے باوجود اسلامی انقلاب نہ صرف کمزور نہیں پڑا بلکہ اس کے جلبے پہلے سے کہیں زیادہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا عوام پر مکمل بھروسہ تھا اور آج بھی یہ انقلاب عوام کی امنگوں کے مطابق مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ صدر رئیسی نے انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے اور کامیابی کے بعد مختلف میدانوں میں دسیوں ہزار شہید پیش کیے جانے کو اسلامی انقلاب سے عوام کی گہری محبت کی علامت قرار دیا اور کہا کہ آج ثقافتی میدان میں سرگرم افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فن اور ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات اور اسلامی انقلاب کے اقدار کو نوجوانوں اور نئی نسل کے سامنے پیش کریں تاکہ مستقبل میں ملک انقلاب اور قوم کی ترقی کی ضمانت فراہم ہو سکے۔ ڈاکٹر رئیسی نے مزید کہا کہ حکومت بھی نظام کی یہ اسٹریٹجی رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور عوام کی خدمت کے راستے پر گامزن ہے تاکہ انقلاب اسلامی کو مستحکم اور دشمنوں کو مایوس کر سکے۔ یاد رہے 1 فروری 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی فاتحانہ انداز میں وطن واپسی سے لے کر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی تاریخ یعنی 11 فروری تک ایران میں عشرہ فجر اور جشن آزادی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دوران تمام شہروں اور قصبوں میں جشن کا سما ہوتا ہے اور تمام سڑکوں اور شاہراہوں کو قومی پرچموں سے سجایا جاتا ہے۔ ایران کا بحری بیڑا کھلے سمندروں کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ بحریہ کا یہ جنگی انٹیلیجنس اور ٹریننگ بیڑا بحیرہ عمان کے شمال میں واقع ایران کے کنارک بندرگاہ سے بحر ہند کی جانب روانہ ہوا۔ اس موقع پر بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل شہرام ایرانی کی موجودگی میں خاص پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ایڈمرل شہرام ایرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ بحری بیڑا کھلے سمندروں اور بحری شاہراہوں کی حفاظت کے علاوہ تجارتی راستوں پر ایرانی کنٹینر لے جانے والے جہازوں اور سپر آئل ٹینکروں کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس مشن میں بحریہ کے کیڈٹس کو بھی ملک کی اقتصادی شہرگوں کی حفاظت کا عملی تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ نے گزشتہ برسوں کے دوران جنگی اور لاجسٹک جہازوں اور آبدوزوں کی تعمیر میں اہم قدم اٹھائے، جس کی بنیاد پر اسلامی جمہوری ایران خلیج فارس، بحیرہ عمان اور بحر ہند سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کی ضمانت فراہم کر رہا ہے۔ ایران کی چابہار بندرگاہ سے منظم شپنگ لائن قائم ہونے کا دنیا بھر کے کاروباری مراکز اور تاجروں نے بھرپور استقبال کیا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کی بندرگاہوں اور شپنگ محکمے کے سربراہ قاسم عسکری نسم نے بتایا کہ وہ ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں اور چابہار کے مابین منظم شپنگ لائن کے قیام کے علاوہ چین اور چابہار کے مابین بھی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ برقرار ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس بندرگاہ سے تجارت کے حجم میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شپنگ لائن مکران کے ساحلی علاقوں میں توسیعاتی اقدامات اور بحری تجارت میں ترقی کے منصوبے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان اور چابہار کے مابین کنٹینرز شپس کی آمد و رفت کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پشاور میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ان غیر انسانی اقدامات کو روکنے کے لیے انتہا پسندی پر مبنی افکار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس صحنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے علاقے کے تمام ممالک کی یکجہتی اور اس قسم کے بہیمانہ جرائم میں ملوث افراد اور ان کے مالی اور لاجسٹک حامیوں اور سہولت کاروں کو روکنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پشاور صحنے کے بعد افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین اسلام آباد کے خلاف استعمال ہونے نہ دے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغان بھائیوں سے مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کر کے اپنی سرزمین کو اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سربراہ کے ساتھ پشاور شہر پہنچے تھے، جہاں انہوں نے خود کچھ حملے کا نشانہ بننے والی مسجد اور شہر کی سیکیورٹی کا معائنہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ پشاور سانے کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گھناؤنے ہتھ کنڈوں سے خوف و ہراس پھیلانا اور انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ سیاسی قوتوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، اور بقول ان کے ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے۔ قبل ازیں محکمہ انسداد دہشت گردی نے پشاور پولیس لائن دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی، جس میں سیکیورٹی کی غفلت کے حوالے سے بھی معاملات شامل ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم کے خلاف قائم توشخانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بات کا اعلان ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشخانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف قائم فوجداری مقدمے کی سماعت کے دوران کیا۔ دوران سماعت سابق وزیراعظم اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بعد ازاں عدالت نے سابق وزیراعظم پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا کہ اگلی سماعت پر عمران خان کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ واضح ہے الیکشن کمیشن نے توشخانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیجا تھا۔ اگر مذکورہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر عمران خان قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے اور ان کی نشست پر ضمنی الیکشن کرایا جائے گا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کا قانونی سربراہ قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ کاف کی صدارت سے ہٹانے کی درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ واضح ہے مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 10 اگست کو کرانے کا اعلان کیا گیا تھا، جسے چودھری شجاعت حسین نے بطور پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن کی عدالت میں چیلنج کیا۔ چند روز قبل مسلم لیگ کاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے اتفاق رائے سے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کی صدارت سے برطرف کرتے ہوئے ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو پارٹی کا صدر مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی تھی جب چودھری شجاعت حسین نے چند ہفتے قبل پارٹی سربراہ کی حیثیت سے مسلم لیگ کاف کے اراکین پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلی کے انتخاب میں اپنے کزن چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کے لیے خط لکھا تھا، جنہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی۔ واضح رہے پاکستانی سیاست کے چودھری برادران کو ملک کے مقتدر حلقوں کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام کے دوسرے دن سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل میں حاضری دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو سری نگر میں آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دی۔ ان کے ہمراہ پی سی سی چیف وقار رسول وانی اور کانگریس کے سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ قبل ازیں انہوں نے پرینکا گاندھی کے ہمراہ ہندوستان کشمیر کے معروف مندر میں پوجا بھی کی۔ اس سے قبل گزشتہ روز پیر کو بھارت جوڑو یاترا کی اختتامی تقریب سری نگر کے اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں راہل گاندھی نے جموں کشمیر کی حیثیت کو دوبارہ بحال کیے جانے کے خطے کے عوام کے مطالبے کی حمایت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے جموں کشمیر سے متعلق مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی تھی اور آر ایس ایس کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور غاصب سیونی حکومت نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی سلامتی کے لیے خطرناک ہے، جس پر ایرانی وزارت خارجہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ اور قانون توڑنے والے اب عالمی سلامتی کے علمبردار بنے پھر رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے امریکی وزیر خارجہ اور سیونی حکومت کے وزیر اعظم کے جواب میں ٹویٹ کیا ہے کہ اس ملک کے وزیر خارجہ، جس نے دنیا میں پہلی بار ایٹم بم کا استعمال کیا، اور اس جعلی اور غاصب سے حکومت کے وزیر اعظم کے جن کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے پر کسی قسم کی نگرانی نہیں ہے، ساتھ کھڑے ہو کر ایران کے ایٹمی پروگرام کی نوعیت کے بارے میں انتباہ دیتے ہیں۔ وہ ایران جو کہ این پی ٹی کا رکن اور ہمیشہ اس کا پابند رہا ہے۔ یہ سب مذاق خیز ہے، لیکن دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ جرائم پیشہ اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے عالمی سلامتی کے علمبردار بنے پھر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے موقع پر نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی اور اس دوران دعویٰ کیا کہ ایران ان کے بقول ایٹم بم بنانا چاہتا ہے۔ البتہ گزشتہ دو دہائیوں سے مغربی حکام اور صہیونی حکومت بارہا اس نوعیت کے دعووں کو دہرا چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان بے بنیاد دعووں کو مسترد کیا ہے۔ قابل ذکر ہے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی بارہا تصدیق کر چکی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 24 صہیونیت مخالف آپریشن انجام دیے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تمام کے تمام آپریشن مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے علاقے میں انجام پائے۔ فلسطینی مجاہدین نے شفاعت کیمپ کے قریب مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں رام اللہ، جنین، نابلس، سلفیت، تلکرم اور الخلیل میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں پر فائرنگ کی اور دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ ادھر فلسطینی شہریوں نے رام اللہ کے شہر میں واقع قصبے ترمسیہ پر صہیونیوں کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس سے ایک روز پہلے انتہا پسند صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ جنین کے شمال مشرق میں واقع صہیونی فوجیوں کی الجلمہ نامی چیک پوسٹ کو دیسی ساخت کے بم کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ارین الاسود نامی فلسطینی مزاحمتی گروہ نے صہیونیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین میں ان کو جائے امان نہیں ملے گی۔ ارین الاسود کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ قدس شریف کے مکین اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو غاصبوں کے پیروں تلے زمین لرزنے لگے گی اور صہیونیوں کو اس سرزمین سے بھاگنا ہی پڑے گا۔ اس بیان میں مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف حالیہ کاروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ سرزمین فلسطین ان کے قبرستان میں تبدیل ہو جائے گی اور صہیونیوں کو اس سرزمین میں کہیں بھی امان نہیں ملے گی۔ ارین الاسود کے بیان میں فلسطینی قوم سے متحد ہو کر مزاحمتی کاروائیاں کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم نیتن یاہو اور دیگر صہیونیوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے چھینے ہوئے ہتھیاروں سے ہی تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ مقبوضہ علاقوں بالخصوص مغربی کنارے میں ان دنوں کے حالات انتہائی حساس شکل اختیار کر گئے ہیں اور فلسطینی مجاہدین صہیونیوں کے جرائم کا ہر ممکن طریقے سے جواب دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال صہیونیوں کے لیے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تک صہیونیوں کو صرف مقبوضہ علاقوں کے جنوبی سیکٹر اور غزہ کی جانب سے فلسطینیوں کی مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن مشرقی فلسطین میں مغربی کنارے کے جوانوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور بزدل صہیونیوں پر عرصہ حیات تنگ کرتے جا رہے ہیں اور ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ سمیت مختلف علاقوں میں متعدد حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب یمن کے مشیر دفاع نے نہ جنگ نہ امن کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ المسیرہ نیٹ ورک کے مطابق جار سعودی اتحاد نے مغربی صوبے الحدیدہ میں 115 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ قبل ازیں یمنی مشیر دفاع جلال الرویشان نے کہا تھا کہ نہ امن اور نہ ہی جنگ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے بھی کئی بار خبردار کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے مسلسل حملوں کی وجہ سے جنگ بندی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ سنا اور ریاض کے وفود کے درمیان سویڈن میں طے پانے والے معاہدے کے تحت مغربی صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا اور 18 دسمبر 2018 میں اس پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن چند ہی گھنٹے بعد جار سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ اس دوران یمن کی نیشنل سالویشن گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات زیف اللہ شامی نے کہا تھا کہ امریکہ نے یمن میں امن عمل میں رکاوٹیں ڈال کر دنیا کے سب سے بڑے انسانی المیے کو جنم دیا ہے۔ شامی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ یمن میں امن کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے کہ حالانکہ وہ سعودی اتحاد کی براہ راست حمایت کر رہا ہے، جس نے مظلوم یمنی قوم کا محاصرہ کر کے دنیا کے عظیم انسانی المیے کو جنم دیا ہے۔ ضیف اللہ شامی نے مزید کہا کہ ہم نے امن کے حصول کے لیے ستمبر 2017، ستمبر 2019، اپریل 2020 اور پھر ستمبر 2020 میں بہت سی عملی تجاویز پیش کی، مگر سعودی اتحاد نے ایک کا بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین نعت رسول مقبول کے بعد ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کریں گے اور آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ سے نشریات کا اختتام کر دیا جائے گا.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. گزرے غلامان رسول اس کو ٹھکراتے ہوئے, گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. ہم کو غم عشق نبی, دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی, کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین, فرزند رسول خدا جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے چند معروضات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ بہرہ مند ہوں گے.
سامعین, فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب المرجب 195 ہجری قمری مطابق 811 عیسوی یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے. آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ گرامی سبیکہ خاتون تھیں, جو حضرت ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کی نسل سے تھیں. شاعر مدح امام محمد تقی علیہ السلام میں یوں ردب اللسان ہے. ہے فیض عام جس کا وہ احمد کی آل ہے, ہے فیض عام جس کا وہ احمد کی آل ہے, اس خاندان پر کرم ذوالجلال جلال ہے, یکساں ہیں اس گھرانے کے طفل و جوان و پیر, یکساں ہے اس گھرانے کے طفل و جوان و پیر, جس پر نظر پڑے وہ محمد جمال ہے, آغوش میں علی کی محمد ہیں جلوہ گر, آغوش میں علی کی محمد ہیں جلوہ گر, عید نظر امام نہم کا جمال ہے.
سامعین, شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی, اس لیے لوگ تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں. یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے, اس نے مجھے صاحب اولاد قرار دیا ہے اور ان قریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا. چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ہاں عنقریب جو بچہ پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا. امام رضا علیہ السلام کے خاندان اور شیعہ محافلوں میں حضرت امام جواد علیہ السلام کو مولود خیر و پر برکت کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا. جیسا کہ ابو یحییٰ سنانی کہتے ہیں, ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا, تب ہی آپ کا بیٹا ابو جعفر, جو کہ کم سن بچہ تھا, لایا گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا, ہمارے شیعوں کے لیے اس جیسا کوئی مولود بابرکت پیدا نہیں ہوا ہے.
شاید ابتدا میں یہ تصور ہو کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام تمام اماموں کی نسبت زیادہ بابرکت ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جب موضوع کا جائزہ لیا جائے اور قرائن و شواہد کا ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی ولادت ایسے گھٹن کے ماحول میں ہوئی تھی کہ جس میں شیعوں کے لیے آپ کی ولادت باسعادت کو خاص خیر و برکت کا تحفہ کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسے خاص زمانے میں پڑا تھا کہ جب امام علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا جانشین اور امام کے پہچانوانے میں مشکلات کا سامنا تھا, جبکہ اس سے پہلے کے اماموں کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا. کیونکہ ایک طرف امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقفیہ کا ایک گروہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا منکر ہو چکا تھا, تو دوسری طرف امام رضا علیہ السلام کی 47 سال کی عمر شریف تک کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی, جس کی وجہ سے دشمن تانہ دے رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام مقطوع النسل ہیں, اور خود امامت زیر سوال آ چکی تھی کہ اس کے بعد کوئی امام کا نام و نشان نہیں ہے. جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق امام 12 ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نو امام پیدا ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، شبیہ سیرت شبیر ہے تری تصویر، شبیہ سیرت شبیر ہے تری تصویر، تو ہر جہت سے شہ خاص و عام جیسا ہے، بتا رہی ہے یہ کردار کی ہم آہنگی، بتا رہی ہے یہ کردار کی ہم آہنگی، نواں امام بھی پہلے امام جیسا ہے۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے وہ امام ہیں جو کم سنی میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اور لوگوں کے لیے یہ سوال بن چکا تھا کہ ایک نوجوان امامت کی اس سنگین اور حساس مسئولیت کو کیسے سنبھال سکتا ہے، کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کم سنی کی حالت میں کمال کی اس حد تک پہنچ جائے اور پیغمبر کے جانشین ہونے کا لائق بن جائے، اور کیا اس سے پہلے کی امتوں میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ اس مطلب کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں شواہد و دلائل فراوان موجود ہیں۔ سورہ مریم کی آیات 30-32 تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں تکلم کرنے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس بات سے متعلق ہمارے ائمہ کے اقوال اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔
شاعر کہتا ہے، بہت ہیں عالی جناب لیکن نبی کے کاندھوں پہ بس علی ہے، ہزار دنیا میں متقی ہیں مگر تقی ان میں ایک ہی ہے، کہو زمانے سے آ کے دیکھے امام کی کیسی کم سنی ہے، ہر ایک خلافت انہی کی انگلی پکڑ کے مدت تلک چلی ہے، وہ کوئی پہلو ہو کوئی رخ ہو، ہے نور واحد کے سارے جلوے، کبھی محمد علی کے گھر میں کبھی محمد کے گھر علی ہے۔ تامین، شیعیان خاص طور پر علویان کی جن کی قیادت و رہبری ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی، بنی امیہ کے دور حکومت اور منصور عباسی اور مہدی عباسی کی حکومت میں شدید ترین حالات سے دوچار تھے۔ شیعہ تحریکیں مسلسل اور یکے بعد دیگرے اٹھتی تھیں اور حکومت کی جانب سے کچل دی جاتی تھیں۔ شیعہ ہونا بہت بڑا جرم بن چکا تھا، جس کی پاداش میں قید کرنا، قتل کر دینا، تمام اموال کا ضبط کر لینا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دینا حکومت کا قانونی حق بن چکا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی تقیے کی حالت میں تھے اور شیعوں کے ساتھ آپ کے روابط مخفیانہ طور پر انجام پاتے تھے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیر نگرانی سیاسی فعالیت کے نتیجے میں شیعہ ایک حد تک طاقتور ہو چکے تھے اور وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اظہار وجود کر سکیں، اور ان کی تعداد بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ لہذا شیعہ کئی برسوں تک ائمہ معصومین علیہ السلام سے کھل کر اظہار عقیدت کرنے کی طاقت سے محروم ہونے کے بعد اب ایسے مرحلے تک پہنچ چکے تھے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اجتماعی منزلت اس حد تک بلند ہو چکی تھی کہ خلفائے بنی عباس اعلانیہ طور پر ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے سے کتراتے تھے۔
دوسری طرف بنی عباس ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان کے حال پر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تاکہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے جو چاہیں انجام دے سکے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے قریب رکھیں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ سکیں۔ چنانچہ مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے طوس آنے پر مجبور کر دیا۔ یہی چیز علویوں کے اجتماعی اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث بنی۔ امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں مستقر ہوئے اور آپ اور آپ کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وکلا کا نیٹ ورک اسلامی سرزمین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ شیعہ اس قابل ہو گئے کہ ہر سال حج کے موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں امام جواد علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کر سکیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے ماننے والے بغداد، مدائن، عراق اور مصر تک پھیل گئے، اور خراسان اور رے دو بڑے شیعہ مراکز کے طور پر ظاہر ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے شیعہ وکلا کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے علاوہ حج کے موقع پر خود امام علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتے رہتے تھے اور ان سے براہ راست رابطہ قائم رکھتے تھے۔ مامون عباسی جو بنی عباس کا سب سے زیادہ چالاک اور دور اندیش حکمراں تھا، خود کو علم اور آزادی بیان کا حامی ظاہر کرتا تھا، جس کا مقصد اقتدار پر اپنے قبضے کو باقی رکھنا اور ایسے حقائق کو مسخ کرنا تھا جو بنی عباس کی سیاسی بقا کے لیے خطرہ تھے۔
سامعین، مامون عباسی امام محمد تقی علیہ السلام کے دوران امامت میں حکم فرما تھا اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ مامون کے دوران حکومت میں گزرا۔ مامون عباسی نے شیعہ تفکر پر مکمل غلبہ پانے کے لیے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے دوران امامت میں بہت سے اقدامات انجام دیے۔ اس نے کوشش کی کہ گزشتہ حکمرانوں کے رویے کے برعکس ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ نئے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے زمانے کے نامور دانشور اور علماء حضرات کے ساتھ علمی مناظروں کی دعوت دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر بھی کم تھی، کو کسی طرح علمی میدان میں شکست سے دوچار کر سکے۔ مامون عباسی ائمہ معصومین علیہ السلام کی علمی شخصیت کو خدشہ دار کر کے تشیعوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازشوں میں مصروف تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی بنی عباس کی شیعہ مخالف سازشیں جاری رہیں۔ مامون عباسی کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے ہر شخص پر ایک جاسوس مقرر کر رکھا تھا اور یہ کام وہ اپنی کنیزوں سے لیا کرتا تھا۔ وہ جس کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا اسے اپنی ایک کنیز تحفے کے طور پر پیش کرتا تھا۔ یہی کنیز اس کے بارے میں تمام معلومات مامون عباسی تک پہنچاتی رہتی تھی۔ لہذا امام محمد تقی علیہ السلام کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مامون عباسی نے امام علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کروا دی، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں بھی ان کی شادی اپنی بیٹی سے کروا چکا تھا۔ ہے کیا تعجب تقی کو دے دی جو ایک حاکم نے اپنی بیٹی کہ روز اول سے یہ سیاست ہر ایک کو میراث میں ملی ہے۔
سامعین، مامون عباسی کے بعد اس کا بھائی معتصم برسر اقتدار آیا۔ معتصم انتہائی پریشان تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ امام جواد علیہ السلام انتہائی عقلمندی سے اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ سیستان کا رہنے والا بنی حنفیہ قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے، ایک بار امام جواد علیہ السلام کے ساتھ حج پر کیا ہوا تھا۔ ایک دن امام علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ معتصم کے دربار کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ میں نے امام جواد علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا حکمران اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والا شخص ہے، اس نے مجھ پر کچھ ٹیکس لگائے ہیں، آپ مجھے اس کے نام ایک خط لکھ دیں تاکہ میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ امام جواد علیہ السلام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا حامل شخص تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، تمہارے لیے فائدہ مند کام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں سیستان آیا اور حکمراں کو خط دیا تو اس نے وہ خط اپنی آنکھوں سے لگایا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے افراد نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس لگایا ہے، آپ دستور دیں کہ یہ ٹیکس ختم کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں حکمراں ہوں تم ٹیکس ادا نہ کرو۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کا اثر و رسوخ کس حد تک تھا۔
سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام نے امامت کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی موقعیت کو حفظ کیا۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور دانشور حضرات جیسے یحییٰ بن اقسم، جو ایک بڑا فقیہ تھا، کے ساتھ مناظروں کے ذریعے امام جواد علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام سب لوگوں تک پہنچایا۔ بنی عباس کے حکمراں کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ امام جواد علیہ السلام کی عظیم شخصیت سے لوگ آشنائی پیدا کریں، لہذا ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ معتصم عباسی نے اپنے ایک وزیر کے ذریعے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر کھلا کر شہید کروا دیا۔ شہادت کے وقت امام جواد علیہ السلام کی عمر 25 سال اور کچھ ماہ تھی۔ وہ جس کو کہتے ہیں اصل ایمان، وہ میرے مولا کی دوستی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں اصل ایمان، وہ میرے مولا کی دوستی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نسل شیطان، وہ میرے مولا کی دشمنی ہے۔ سامن پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نظر کرم, لاج رکھ لو پار ہو بیڑا. سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.